اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بیدد کل ذرت میت الف الف مرتین. سورہ بقرہ آیت نمبر 110.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
اور نماز قائم رکھو اور زکات دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے.
اب اللہ مجھے فرماتا ہے واقم الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرو، واتو زکات، زکات دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کچھ تم بھیجو گے وہ تمہارے ہی لیے ہے اور وہ تم اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اپنے عمل میں جب تک ہم خلوص پیدا نہیں کریں گے، مخلصی نہیں ہوگی، تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. کس چیز کا؟ سب سے پہلے نماز کا. ظاہر ہے نماز کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری ایک نظام قائم کرنا، اور اس کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے. جو تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ جماعت ہے. تو اگر جماعت، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ میں جب تک تھے تو انفرادی وہ تھی، کچھ اس کی کامیابی نہیں ہو رہی تھی. جب آپ نے سب سے پہلے آ کے مدینہ میں مسجد قائم کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اور مطلب کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک جماعت ہوگی، ایک نظام ہوگا، ایک طریقہ کار اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہوگا، اس کو اسی طریقے سے ادا کیا جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو اس میں پھر آپ اس وقت تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، تو زکوٰۃ کا معنی ہے کہ اپنے اعمال کو، اپنی نیتوں کو، اپنی ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے آگے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ قربان کرنا. کیونکہ جو کچھ اللہ کہتا ہے وما تقدموا لانفسکم، جو کچھ تم آگے بھیجو گے وہ تمہارے لیے ہے، اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ وہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے؟ اس میں سب سے بڑی جو دخل ہے وہ نیت کا ہے. اگر ہماری نیت خالص نہیں ہوگی، یعنی صرف اللہ اور رسول کی رضا نہیں ہوگی، اور دنیا کے ہم سارے کام کر رہے ہیں، ساری نیکیاں کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیر خیرات، حج، عمرے، تو وہ اللہ کے یہاں جمع نہیں ہوں گے، وہ ہمیں فائدہ نہیں دیں گے. ہمیں فائدہ صرف وہ دے گی جو ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ کو پانے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت کو خالص کرنا ہے. جب بھی تک ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو، ہمیں اپنے عمل کا وہ فائدہ نہیں مل رہا، اپنی نیکیوں کا، اپنے روزوں کا، اپنے عبادات کا ہمیں وہ فائدہ نہیں مل رہا جو فائدہ ملنا چاہیے. اصل فائدہ کیا ہے؟ اصل فائدہ دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، دنیا کی چیزیں نہیں ہیں. اصل فائدہ ہے آپ کو وہ سکون ملنا چاہیے، وہ نفس مطمئنہ ملنا چاہیے، وہ اللہ اور رسول کی محبت. آپ کا دل ہر وقت اللہ اور رسول کی محبت سے لبریز رہنا چاہیے، اور ہر وقت تن، من، دھن، قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اب یہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو پھر اس کے بعد سے زیادہ ضرورت ہو گئی تن من دھن قربان کرنے کی, کیونکہ اب آگے جا کے دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. جب تبلیغ کرنی ہے تو جہاد بھی ہوگا, سب غریب تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ساری اب یہ جہاد جو ہے وہ صرف میدان جنگ میں نہیں ہے, یہ جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف. یعنی ہر کام جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے مطابق کر رہے ہیں, اللہ کو پانے کے لیے کر رہے ہیں. تو جب ہماری نیت اتنی خالص ہو جائے گی تو ہمیں پتہ چلے گا, وہ ایمان کی لذت محسوس ہوگی, وہ اللہ اور رسول کی محبت محسوس ہوگی, وہ ہمیں اطمینان قلب اور سکون ملے گا. اور جو کچھ بھی ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی ضائع نہیں جا رہا تھا, وہ سب اللہ کے پاس جمع ہوتا رہتا ہے. لیکن نیت کو خالص کرنا ہے اصل, نماز کا نظام قائم کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, اور جو کچھ نیکیاں کرنی ہے وہ اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچے گا انسان کو. لیکن اگر نیت آپ کی سلامت ہے, نیت اب میں آپ کی کھوٹ نہیں ہے. اب کھوٹ کیسے, کھوٹ کا معنی ہے کہ اس میں آپ کی دنیا بھی کوئی لالچ نہیں ہے. اب جو بھی کر رہے ہو, جس طریقے سے بھی کر رہے ہو, اللہ کی راہ میں یعنی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں, اب اس میں یہ بھی ہے کہ مالی خدمت بھی کر رہے ہیں, جانی خدمت بھی کر رہے ہیں, اپنے ہاتھ پیر سے بھی خدمت کر رہے ہیں, ہر طریقے سے جس کی بھی اللہ کی مخلوق کی اللہ کی رضا کے لیے. ظاہر ہے سامنے تو اللہ نہیں ہے لیکن اللہ تو اس مخلوق میں شامل ہے. تو ہم جو کچھ بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, اپنی نیت کو خالص کریں, کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ سب تمہیں فائدہ پہنچائے گا, یہ تمام چیزیں جو کچھ تم کرو یہ تمہیں فائدہ پہنچائے گی, اور تمہیں دنیا آخرت میں, اور یہ سب اللہ کے پاس جمع ہوتی ہے تو جمع ہوتی رہتی ہیں, اور کام ہمارے کہاں کی آخرت میں. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہوں. یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہماری نیتیں کیا ہے, یہ تو ہمیں نیتوں کو خالص کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے
وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن
اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو, یہ ان کی خیال بندیاں ہیں. تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو.
جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلمان جنت میں جائے گا, اسی طرح یہود بھی کہتے تھے. اللہ تعالیٰ اب ہمیں مثال دے رہا, بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے یہود کہتے ہیں اسی طریقے سے اب تم لوگ بھی کہہ رہے ہو. وقالو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, یہود کہتے تھے سوائے یہودیوں کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا, اور نصارا عیسائی کہتے تھے سوائے عیسائی کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے. اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ سوائے مسلمان کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا, تو اب اللہ ہمیں جواب دے رہا ہے. تل کا امانیوں, اللہ کہتا ہے یہ ان کی خیال ہے, یہ ان کی امیدیں ہیں, یہ ان کے ارمان ہیں اور کچھ نہیں ہے. قل فاتو برہانکم, کوئی دلیل ہے اس پہ, لے آؤ ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ تم اپنے کو, اب یہ یہود جو تھے اور نصارہ جو تھے یہ تو انہوں نے اپنے سے خود نام اب رکھے ہوئے, تو مسلمان تھے. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے, اب وہ ہے اسلام. تو اب جس طریقے سے ہم نے اب اپنے نام رکھ دیے ہیں, کوئی بریلوی کہتا ہے, دیوبندی کہتا ہے, اپنے کو طرح طرح کے نام, سنی کہتا ہے, شیعہ کہتا ہے, یہ جو یہ سب یہ, تو اللہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں ہے, صرف ایک اسلام ہے اور اللہ اور رسول کا حکم ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق, مرضی کے مطابق, اللہ اور رسول کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا وہ ہی جنت میں جائے گا اور کچھ نہیں, اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ میرے اس خیال کی نفی کر رہا ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں مسلمان ہوں, میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں حج بھی کر رہی ہوں, عمرے بھی کر رہی ہوں, خیر خیرات بھی کر رہی ہوں, بس اب میں جنت میں جاؤں گی. تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں, یہ تمہاری صرف باتیں ہیں, ارمان ہیں, خواہشات ہیں, ایسے نہیں ہوگا. میں نے ایسے نہیں کہا, دین کو میں نے تمہیں ایسے نہیں کہا. تمہارا یہ جو دین ہے, دین اسلام ہے, یہ تمہاری زندگی گزارنے کا ایک پورا لائحہ عمل ہے. اس کے مطابق زندگی گزارو گے اور پھر اس میں نیت کی کا دار و مدار بہت زیادہ ہے کہ نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے, کوئی دنیاوی مقصد اس میں حاصل نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ بعض متقی پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو جنت کا بھی خیال نہیں کرتے, وہ تو صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض, اللہ اور رسول کی رضا. تو جو اس طریقے سے زندگی گزارے گا قرآن و سنت کے مطابق, اپنی زندگی کو وقف کر دے گا, تو وہی جنت میں جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے اور وعدہ کیا ہے. لیکن ہم جیسے مسلمان, جس طریقے سے ہم مسلمانی کر رہے ہیں, ہمارے لیے یہ سب خام خیالی ہے, جیسے یہود و نصارہ کی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جیسے وہ خام خیالی میں تھے, امیدوں میں تھے, اسی طرح تم بھی ہو. تو اگر میں نے اس طریقے سے تمہارے سے وعدے کیے ہیں تو لے آؤ گا, تم سچے ہو, کوئی دلیل میرے سامنے لے آؤ, قرآن سے حدیث سے کوئی دلیل لے آؤ اگر تم کہتے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے
بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
کیوں نہیں, جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے وہ نیکوکار ہے, تو اس کا نیک اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم.
اب یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دی کہ کیسے ہونا چاہیے, یعنی کس طریقے سے جو انسان ہے وہ جنت میں جائے گا, اللہ کا دیدار کرے گا اور وہ غمگین نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کہتا ہے یہ تمہارے خیالوں سے کہ میں مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا نصارہ ہوں میں جنت میں جاؤ گے, نہیں ایسے نہیں, بلکہ ایسے بلا, بلکہ ایسے من اسلم, جس نے سلنڈر کر دیا, اللہ کے آگے جھک گیا, اللہ کی وجہ للہ, صرف اللہ ہی کا ہو کے رہ گیا, یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. اب یہ دیکھیں, یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس لیے صرف اللہ کی بندگی کرے اور صرف اللہ کو پانے کے لیے نیت اس کی خالص ہو اور جو کام کرے اللہ کی رضا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق کرے. تو اللہ کہتا ہے وہ محسنون لہو, یہ نیک لوگ ہیں, اجرو اندہ رب, ان کا اجر ہے میرے پاس, اللہ کہہ رہا ہے ان کا تمام عمل کا جو عمل کریں گے یہ ان کا میرے پاس اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ تو وہ غمگین ہوں گے, نہ تو وہ قبر کے عذاب کے سے خوف زدہ ہوں گے, نہ دوزخ سے خوف زدہ ہوں گے, اور نہ کوئی غمگین ہوں گے دنیا میں کوئی چیز, کوئی بھی ان کی نقصان ہو جائے ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی, کسی قسم کے غمگین نہیں ہوں گے, کوئی غم اور فکر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا آخرت کی نعمتیں ملیں اور ہم بے غم ہو جائیں دنیا کے خوف سے بھی, آخرت کے خوف سے بھی, اور اللہ اور رسول کی رضا, تو ہمیں اپنے کو بالکل ٹوٹلی اللہ کے آگے سلنڈر کرنا. اب اس کو اللہ کے آگے, اللہ کہتا ہے جس نے سر کو جھکا دیا. اب سر کو جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے, زندگی جو گزار رہا ہے وہ اللہ کو پانے میں گزار رہا ہے, وہ اللہ کے لیے مخلص ہے, اس نے دنیا کی کوئی اس میں ملاوٹ نہیں رکھی ہوئی. وہ یہ نہیں چاہتا انسان کہ میں اللہ کی ایسے بندے کی کروں کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے, اچھی میری رزق میں اضافہ ہو جائے, میرے بزنس اچھا ہو جائے, میرے ماں باپ یہ وہ سر, کوئی دنیا کی چیز نہیں. اس نے صرف اپنا سر جھکایا ہوا ہے اللہ کے آگے, بس اللہ میرا رب ہے, وہی مجھے پالنے والا ہے, وہی عزت دینے والا ہے, میں وہی کروں گا جو میرا رب چاہے گا, اور اپنے رب کو کے سامنے کسی کو نہیں لاؤں گا, کسی کی ناراضگی کو رب کے سامنے نہیں لاؤں گا, صرف رب کی ناراضگی کو میں سامنے رکھوں گا اور رضا کو, بس اور کسی کو نہیں. تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ مخلص ہیں. ابھی سے اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, ہم لوگ ایسے مخلص ہیں. تو اگر ہم ایسے مخلص نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں کا اجر, کیسی جنت, پھر تو جنت نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں تو ٹوٹلی اللہ کے آگے جھک جانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا, ہم لوگ وہی کر رہے ہیں جو یہود اور نصارہ نے کیا. ہمیں نکلنا ہے ان سے, یہود اور نصارہ کے حصار سے نکلنا ہے, ان کے طریقوں سے نکلنا ہے, اور مجھے آنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, ان کا اسوا حسنہ لینا ہے, مجھے اللہ والوں کا اسوا لینا ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے, اللہ تعالیٰ نے اپنے کو جاننے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کا بندوبست کیا ہے اپنے رسول کے نائبین جو قیامت تک آئیں گے ہماری اصلاح کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہم مخلص ہو جائیں اللہ کے راستے میں, اور ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے قیامت کے دن, اور دنیا میں ہمیں نفس مطمئنہ مل جائے, تو ہمیں ہر ایک کو اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہوگا اور اس سے رابطہ کرنا ہوگا. لیکن اس میں دنیاوی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی, وہ اپنے کو خالص رکھے گا صرف رب کو پانے کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ یہ تمام نعمتوں کا حقدار ہے. ابھی سے اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ آگے
کچھ نہیں, اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں, حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں.
اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہود اور نصارہ کی مثال دے رہا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ آخری زمانے میں امت محمدیہ یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی. تو ظاہر یہود اور نصارہ کو بھی کے پاس بھی پیغمبر آئے اور کتابیں پہ آئیں, ہمارے پاس بھی پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم یہودیوں کی پیروی کر رہے ہیں, نصارہ کی کر رہے ہیں, یا مشرکوں کی کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالت الیہود لیست النصارہ علی شیء, یہود جو تھے وہ عیسائیوں کو کہتے تھے یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, یہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح وقالت النصارہ لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب, اسی طرح عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ جنت میں نہیں جائیں گے, حالانکہ اللہ کہتا ہے دونوں کے پاس کتابیں تھیں, ہمارے پاس بھی کتاب ہے. اسی طرح کزالے کا قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, اسی طرح وہ لوگ جو نہیں جانتے تھے, یہاں اس کی طرف مکہ والے کے قریش کی طرف اشارہ ہے. حالانکہ ان کے پاس بھی پیغمبر رسول وہ ابراہیم علیہ السلام تھے, لیکن انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات نہیں لی. خانہ کعبہ انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا, انہوں نے 360 بت رکھ دیے. تو اللہ کہتا ہے اسی طرح ان کی بھی مثال یہی ہے. فاللہ اللہ کہتا ہے یہی فاللہ یحکم بینہم, یوم القیامہ، ان میں یہ جو جھگڑے ہیں یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. فیما کانو فیہ یختلفون، یہ جو اختلاف کر رہے ہیں. اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے، ہم لوگ بھی اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم یہ تو نہیں کر رہے کہ ہم چشتیہ ہیں، ہم قادریہ ہیں، بریلوی ہیں، ہم یہ پتہ نہیں کیا کیا، یہ جو مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، سنی ہیں اور دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. ایک اسلام بس، ایک قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم لوگ اس فرقہ پرستی میں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس فرقہ پرستی کا علاج صرف قیامت کے دن ہوگا. وہاں میں پھر بتاؤں گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. اس وقت تو ہم دنیا میں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، ہم صحیح ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے. کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں دیکھنا ہے اللہ کو، ایک اللہ اور رسول بس، اس کے علاوہ کسی کو. اگر اب بالفرض ہم لوگ اگر اس مرید ہیں قادریہ چشتیہ سلسلے میں، تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کہنے کی کہ ہم قادریہ ہیں، ہم چشتیہ ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں. نہیں، ہمیں تو بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل سکتے ہیں، بس. اس کے علاوہ کچھ ہمیں اس طرف دھیان نہیں دینا چاہیے اور سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ میرا یہ فرقہ ہے، میں اس سے ہوں، میں اس ہوں. یہ سب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اگر ہمارے ذہنوں میں کچھ ہے تو ہم اپنی اصلاح کریں. صرف اللہ کے آگے ہمیں سر جھکانا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لینا ہے یکسوئی کے ساتھ، مخلصانہ طریقے سے، تو کام بنے گا، نہیں تو بہت مشکل زندگی، بہت زیادہ مشکل ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے، ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب.
اب ہم اپنی مسجدوں کے حال دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ مسجدوں کو، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے درس دینے کی جگہ ہے، لیکن آج کل مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدِ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا. اللہ کہتا ہے یہ ظالم لوگ جو ہیں، یہ لوگوں کو مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں، وہاں ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں اور وہاں خرابی فساد کرتے ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے بیت المقدس میں، کیا ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. اگر بیت المقدس نہیں تو ہم اپنے شہروں کی مسجدوں کو دیکھ لیں کہ وہاں ایک اس کے فرقے کا بندہ دوسرے فرقے کی مسجد میں نہیں جا سکتا، حالانکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے سب. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسجد جو ہے وہ صرف ذکر کے لیے ہے، وہاں خرابی نہیں کرنا، وہاں اللہ اور رسول کے خلاف کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہیے. مسجد کا احترام، مسجد کی جو طریقہ کار ہے، اس میں بیٹھنا، اٹھنا، اس میں سننا، عبادت کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا. اگر ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں اور وہ ہماری سیاست ہو رہی ہے، مسجدوں میں سیاست ہو رہی ہے، ہم فرقہ پرستی کر رہے ہیں، تو یہ مسجد کی خرابی ہے. تو اللہ کہتا ہے تمہیں تو مسجد میں اولائک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، تمہیں تو مسجد میں اس طریقے سے اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کے اللہ کے نام پہ مسجد بنتی ہے, وہاں تو تمہیں اللہ کی مرضی کا خیال رکھنا چاہیے, نہ کہ تم دنیا کے لیے اس کو استعمال کرو. آپ لوگ دیکھیں خوبصورت خوبصورت مسجدیں دنیا میں ہیں, لیکن اللہ کی عبادت سے, اس خلوص سے, اس محبت سے خالی ہیں. تو اللہ کہتا ہے ایسی مسجدوں والوں کے, ایسے جو مسجدوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے, لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الآخرت عذاب عظیم. اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں عذاب علیم ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہا ہے. اس وقت مسجد بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے اور ہماری مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے, اگر ہم مسجد کو دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں بجائے اللہ اور رسول کی حکم کی تعمیر کے لیے استعمال کرے, اللہ اور رسول کو رضا کرنے کے لیے استعمال کرے, اب دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے جو بھی ایسا کرے گا تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا, آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
پچھم سب اللہ ہی کا ہے, تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے, بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے.
اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں کہا, یہ اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اعتراض کیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, مکہ میں حضور نماز مدینہ میں ایسے پڑھتے تھے جیسے ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس, پہلے جو کعبہ تھا وہ بیت المقدس تھا, تو حضور ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ دونوں طرف ان آپ کا چہرہ مبارک ہوتا تھا, لیکن حضور کا جو بیت المقدس وہ خانہ کعبہ تھا حرم, وہ تو بیت المقدس خانہ کعبہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے, اور کیونکہ خانہ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور انہوں نے تو دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا امام عطا فرما, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا. تو اب جب حضور جب مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے تو اکثر آپ توجہ ہوتی تھی آپ کی اللہ کی طرف کہ کب وہ اشارہ آئے گا. اچھا, تو وہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ مسجد قبلہ بدلنے کی آیت نازل کی تو ان لوگوں یہودیوں نے بڑا اعتراض کیا. وہ اعتراض ان لوگوں نے وہ 106 آیت میں آیا ہے کہ یہ کیسا دین ہے کہ کوئی آیت منسوخ ہو جاتی ہے, کوئی اس کو بلا دے, یہ کیسا دین ہے, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری مرضی ہے, میں ہر چیز پر قادر ہوں, میں منسوخ کروں یا اس کے بدلے اچھی چیز لے آؤں, یہ تو میری ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مسجد ہے نماز پڑھنے کی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنا دی, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق مغرب چار طرف جو ہے وہ اللہ کی منہ کر کے اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو, بس چاہے وہ مشرق میں کھڑا ہے چاہے وہ مغرب میں کھڑا ہے. اب جیسے ہم جاتے ہیں باہر ملکوں میں, ہمیں تو وہاں قبلے کا پتہ نہیں چلتا, تو اب جب قبلے کا پتہ نہیں ہے, جو نہیں جانتے, مجھ جیسے جاہل نہیں جانتے, تو وہ کیا نماز نہیں پڑھیں گے یا لوگوں سے پوچھتے پھریں گے قبلہ کہاں ہے, وہاں تو مسجدیں نہیں ہیں. تو اس کا یہی ہے کہ ہر آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے, کسی طرح بھی آپ نماز پڑھیں, اسی طرح گاڑی میں آپ جا رہے ہیں اس میں نماز پڑھیں, آپ ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں نماز پڑھیں, جس جائیں آپ وقت کے وقت نماز پڑھنی ہے. جب ٹائم ہو گیا تو آپ اس انتظار میں نہیں رہنا کہ گاڑی رکے گی کہیں مسجد کے پاس, اگر آسانی سے ہو سکے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آسانی سے نہیں ہے وقت جا رہا ہے تو اس وقت کی نماز کو ہمیں قضا کرنے کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مشرق و مغرب سب میرا ہے, جس طرف بھی تم خلوص سے نیت کر لو گے وہ تمہاری نماز ہو جائے گی. ان اللہ واسع علیم, مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم کس لیے کس مقصد کے لیے نماز پڑھ رہے ہو, یعنی تمہیں تو میری رضا چاہیے. اب تمہیں ضروری نہیں ہے کہ قبلے کی طرف نظر ہو, وجہ اللہ یعنی اللہ کی طرف. یہاں اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وجہ اللہ اللہ کی طرف, اپنے تن من دھن اللہ کے لیے قربان کر دو. تو اب جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی نا تو ہم ان تمام مسائل سے نکل نہیں سکتے, ہم ان تمام پریشانیوں سے غموں سے فکروں سے نکل نہیں سکتے. تو 24 گھنٹے اب یہ جائیں 24 گھنٹے مجھے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے, ہر کام کے لیے مجھے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے, تو ہمارے دلوں میں وہ سکون آئے گا اور وہ اللہ تعالیٰ وہ اپنا نور عطا فرمائے گا. اور یہ تو ایک نور ہے جب وہ آ جاتا ہے آپ کے دل میں. اور یہ جو ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ انسان, تو ہم سمجھ رہے ہیں یہ گوشت پوش یہ انسان نہیں ہے, انسان کوئی اور چیز ہے. انسان کے اندر اللہ کی اللہ کا نور ہے. تو جب ہم اخلاص کر لیتے ہیں اور اللہ ہی کے ہو جاتے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزرتے, وہ اللہ کا وہ نمائندہ ہو جاتا ہے, تو وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے, وہ اللہ کا خلیفہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر ساری پریشانیاں, دنیا کی کوئی حقیقت نہیں رہتی اس کے لیے. دنیا کی یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں جس کے پیچھے ہم نے اللہ اور رسول کو ناراض کیا ہوا ہے, جب اللہ اور رسول سے ہم کنکشن ہو جاتا ہے, یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں رہتی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نیتوں کو, اپنی سوچ کو, اپنے مقصد کو صحیح کریں, تو پھر ہمیں قرآن کی وہ نعمتیں ملیں گی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعمتیں ملیں گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سب کچھ دے کے گئے, کوئی چیز انہوں آپ نے چھپائی نہیں ہے, اللہ نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے, سب کچھ کھول دیا ہے, کھول کے رکھا ہے. لیکن اگر ہم متوجہ تو ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.